the yard and all his own, because it's not even going to sell.
सब थोड़ी थोड़ी आगे हो जाए तो फिर मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا صَلَوَاتُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زندگیاں دو طرح کی زندگی ہیں, بعضوں کی زندگی طیب ہے اور بعضوں کی زندگی خبیث ہے. بعض وہ ہیں جو طیب طرز زندگی کے مالک ہیں, بعض وہ ہیں جن کا طرز زندگی خبیث طرز زندگی ہے, اور انجام دونوں کا یکساں نہیں ہے. اکثر سنا جاتا ہے کہ وہ راستے الگ الگ ہیں, منزل سے دیکھ ہے, کسی بھی راستے پہ چلو, ایسا نہیں ہے. اگر راستے الگ ہیں تو منزلیں بھی الگ ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
جب موت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے, فرماتے ہیں کہ والموت جسر, موت ایک پل کا نام ہے, موت ایک پل ہے, فنا نہیں ہے, مٹ جانا نہیں ہے. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو آبادیوں کو جوڑ دینا, دو زندگیوں کو جوڑنے کا نام ہے پل. تو موت فنا نہیں ہے, بل موت جسر, مگر ایک پل نہیں ہے, دو پل ہے اور دونوں الگ الگ پل ہیں. والموت جسر لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم. البتہ اسے پہلے کبھی ٹکڑا جو ہم نہیں پیش کیا کہ ان دنیا سجن للمؤمن والجنۃ للکافر, کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں تھا. والموت جسر, موت پل ہے, کافروں کے لیے بھی پل ہے اور مومنوں کے لیے بھی پل ہے. مومنوں کے لیے پل ہے الى نعیمہم, اور کافروں کے لیے پل ہے الى جحیمہم. مومن کو یہ پل جو ہے جنت میں لے جاتا ہے, اور کافروں کو یہ پل جہنم میں لے جاتا ہے. تو اکثر ہی سننے میں آتا ہے کہ راستے الگ الگ ہیں لیکن سب ایک ہی ہے, منزل ایک ہے. نہیں, منزل ایک نہیں ہے. جو طیب زندگی والے ہیں ان کی منزل جنت ہے, اور جو خبیث زندگی والے ہیں ان کی منزل جہنم ہے. تو یہ طرز زندگی اور لائف سٹائل کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری مرضی ہے, جو چاہیں طرز زندگی اپنا لیں, جیسا چاہیں لائف سٹائل ہمارا ہو. ہر ایک اپنا اپنا لائف سٹائل ہے, کسی کو کسی کی لائف سٹائل کے بارے میں کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیز بہت اہم ہے, کیونکہ ہم دنیا کی محدود اور عارضی زندگی کے لیے اتنا سارا بندوبست کرتے ہیں. محدود زندگی ہے نا, پوری زندگی اگر سختیوں میں کٹ جائے پھر بھی تو کٹ ہی جائے گی, لیکن وہاں کی زندگی کٹنے والی نہیں. آپ لوگ ہیں نا کہ صاحب زندگی میں سختیاں ہیں, چلو جب تک کی زندگی ہے, کہ موت کے بعد تو آرام ملنا جانا چاہیے نا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں نہیں, وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں. ابدی زندگی اور اصلی زندگی, دنیا کی زندگی تمہیدی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تیاری کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصلی زندگی. ان دار الآخرت لکی الحیوان, قرآن کہتا ہے. زندگی اگر کہا جا سکتا ہے تو آخرت کی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ زندگی نہیں ہے. تو طرز زندگی ہمارا خبیث ہونا چاہیے, طرز زندگی ہمارا طیب ہونا چاہیے. بہت اہمیت ہے اس طرز زندگی کی اور اس یہ جو ہے لائف اسٹائل کی, کہ ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہو اور ہمارا طرز زندگی کیسا ہو. خداوند عالم نے طیب زندگی گزارنے کے لیے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بھرپور انتظام کیا. جہاں قرآن کی شکل میں ہمیں معصوم تھیوری دی, وہیں پر کچھ معصوم رول ماڈل بھی دے دی. تھیوری بھی معصوم اور رول ماڈل جو ہے وہ بھی ہمارے لیے معصوم رول ماڈل. عرض کیا تھا رول ماڈل ہمارے لیے حضرت ابراہیم ہیں, رول ماڈل ہمارے لیے پیغمبر اسلام ہیں, رول ماڈل ہمارے لیے اہل بیت ہیں. یعنی ہمارے جینے کا انداز بھی اہل بیت کے جینے کا, مرنے کا انداز بھی اہل بیت کے مرنے کا انداز. یعنی ہماری زندگی اور ہماری موت دونوں, اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. ہماری زندگی ان کی زندگی, ہماری زندگی ان کی زندگی, ہماری موت جن اصولوں پر انہوں نے موت کو گلے لگایا, جس انداز سے ان کی موت ہوئی اسی انداز کیا. کہ کچھ جزیات ہیں, کچھ اصلی تقاضے ہیں, ان کے اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو اصول ان کی زندگی پر حاکم ہیں. دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں عید کے دن, عید کے دن جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں دعا ہوتی ہے, وہ سارا قنوت ہے اسی لیے. اللہم اہل الکبریاء والعظماء واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرة اسألوک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامة ومديدا ان تصلي على محمد وآل محمد. اب اصلی بات آئی ہے, اب کیا ہے؟ ان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد. سمجھتے ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں, اس لیے کہ تیاری تو کسی اور چیز کی ہوتی ہے. عید کی نماز کے بعد جو مانگ رہے ہیں اس کی الٹی تیاری ہوتی ہے. اگر جان بوجھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا نام ہے نفاق. کرنا کچھ ہے اور کہے کچھ نہیں ہے, یہ شاید جانتے ہی نہیں ہیں. خدایا تجھ سے اس دن کا واسطہ دے کر کے کیا مانگ رہے ہیں, ان چیزوں میں ہمیں داخل کر دے جس میں اہل بیت کو داخل کیا, محمد و آل محمد, جن صفات سے محمد و آل محمد آراستہ تھے انہی صفات سے ہمیں آراستہ کر دے, اور جن صفات سے محمد و آل محمد دور تھے خدایا تو ہمیں بھی ان صفات سے دور کر دے. اب اہل بیت کی صفات سے آراستہ تھے, عید میں ہم لوگ کرتے ہیں انہی صفات سے آراستہ تھے. عید کے دن رمضان بھر مطلب میں بات عام لوگوں کی کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو ماشاء اللہ خصوصین میں ہیں. عموماً جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم یہ جو زیارت جب پڑھتے کیا کہتے ہیں, سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم, جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح, جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ. اہل بیت کی جنگ کن اوصاف سے تھی, کن صفات سے تھی؟ اہل بیت کی صلح کن صفات سے تھی؟ اہل بیت کی صفات سے آراستہ تھی. یہ ساری جو زیارتیں ہیں, زیارتیں فقط زیارت نہیں ہے, زیارتیں جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں, یہ ساری کے ساری جو ہیں وہ تعلیم گاہ ہیں, درس گاہ ہیں. ایک ایک جملہ زیارت کا, ایک ایک جملہ زیارت کا اگر اس کے اوپر غور کریں, زندگی کا درس ہے. ایک ایک جملہ جو ہے ہمارے لیے طرز زندگی کو معین کرتا ہے. انی سلمان لمن سالمکم, ائمہ کی صلح کے سیسے تھی, عبادتوں سے ائمہ کی صلح, نماز, روزہ, حج, زکات, غریبوں کی جو ہے مدد, گرتوں کو یہ جو ہے سہارا دینا, مومنین کا دفاع کرنا, ان کی عزت و آبرو کا احترام کرنا. جنگ کس چیز سے تھی؟ جھوٹ سے, فریب سے, دغل بازی سے, مکاری سے, غیبت سے, تہمت سے, مومنوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے سے. یہی ہے نا انی سلمون. ہم تو بڑے چھاٹ سے کہہ دیتے ہیں, ہم بھی ہماری زندگی بھی ویسے ہی زندگی ہے جیسے آپ کی زندگی. یجعلنی معکم, خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اہل بیت کے ہمراہ کر. ہمراہ سے کیا مراد ہے؟ جسم مراد ہے؟ جسم تو اب نہیں ہے ان کا, جسم تو نہیں ہے. یہ دعائیں اس زمانے والے کرتے تو ٹھیک تھا, ان کے لیے معقول تھا. یجعلنی معکم, جس گھر میں وہ رہتے اسی گھر میں ہمیں بھی رہتے ہیں. یجعلنی معکم یعنی جو طرز زندگی آپ کا طرز زندگی ہے وہ ہمارا طرز زندگی بن جائے.
پر محمد والے محبت صلوات.
اللہم
صلی اللہ علیہ وسلم. کو آگے کریں تو بہتر ہے تاکہ ادھر والوں کو بھی دیکھ سکے.
کافی جگہ ہے.
برائے خوشبودی سید الشہداء صلوات.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
برائے سلامتی محافظین حرم زینب سلام اللہ علیہا
صلوات.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد, مماتی ممات محمد و آل محمد. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جنہیں ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. نمک سے یہ جو ہے نمکینیت کو الگ کیا جا سکتا ہے, میٹھی چیز کوئی ہے یہ جو ہے شکر سے شیرینی کو الگ کیا جا سکتا ہے, نہ نمک سے نمکینیت کو الگ کیا جاتا ہے جا سکتا ہے, اور نہ شیرینی سے یہ جو ہے شکر سے شیرینی کو الگ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح محبت سے اتباع کو الگ نہیں کیا جا سکتا, الگ نہیں کیا جا سکتا. جہاں کہیں محبت ہوگی وہاں اتباع ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ محبت ہو اور اتباع نہ ہو. سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی بڑی اہم کتاب ہے, بہار الانوار کا انڈیکس ہے یہ. تو سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی عصفور کے ذیل میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں. عصفور یعنی یہ جو ہے چڑیا, عصفور کہتے ہیں عربی زبان میں چڑیا کو کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جناب سلیمان کے زمانے, جناب سلیمان کیونکہ جانوروں کے زبان جانتے تھے سمجھتے تھے, جناب سلیمان نے دیکھا جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چٹا بیٹھا ہوا ہے. چٹا جو ہے وہ چڑیا کے پاس جا کر کے شادی کا پیغام دے رہا ہے. اور جیسے عام طور سے جب رشتے جاتے ہیں تو جلدی ڈی انسان مار سکتا ہے, یا خود یا گھر والے, میرا بیٹا یہ ہے اور میری بیٹی وہ ہے, ساری صفات. تو چیتا بھی جو ہے وہ ڈی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لو شئت لأخذت بمنقار عرش سليمان ولألقيته في البحر. تو مجھ سے جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں, حتیٰ اگر کہو تو میں اپنی چونچ سے سلیمان کا تخت اٹھا کر کے سمندر میں پھینکا ہوں. چونچ یہ سن کر کے فتبسم سلیمان, ذرا سلیمان کو ہنسی آ گئی. نیچے کی انتہا ہوتی ہے چپندی کا چھوڑوا. چونچ کیا ہے ان کی جس سے تخت سلیمان کو اٹھا کر کے وہ سمندر میں پھینکائیں گے. جناب سلیمان سامنے آ گئے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سن لیا, آپ تھے, آپ کہا کرے تھے گانے پیچھے تھا ادھر. اچھا کسی صورت سے چڑیا ماننے کو تیار نہیں, یہ جو ہے منا رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں. جناب سلیمان نے دونوں کو بلایا, چڑیا سے کہا کیوں نہیں مان جاتی اس رشتے کو, قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ بیچارہ اتنے اس سے کہہ رہا ہے. جو جواب چڑیے نے دیا اس نے سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیا. سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیا. ایک ہوتا ہے دعوی محبت, ایک ہے حقیقت محبت. اس نے چڑیے نے جواب دیا, یا نبی اللہ لیس بصادق لا یحبنی ہوا مدعی. اے نبی خدا یہ صرف دعوی محبت کر رہا ہے, یہ محبت جو سچا نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس بیٹھا ہے, پھر جا کر کے کہیں کسی اور کے پاس وہی باتیں وہاں دہراتا ہے. ہوا مدعی یہ فقط دعوی محبت کرتا ہے. روایت وہاں کے اوپر ہے کہ فبكى سليمان بكاء شديدا واحتجب عن الناس 40 يوما. یہ سن کر کے جناب سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور زور شور سے وہ جو ہے رونے لگے اور 40 دن تک لوگوں کے سامنے ہی نہیں آئے. یہ سوچ کے کہ اگر کہیں قیامت کے دن خدا نے ہم سے کہہ دیا کہ انت مدعی, وہ فقط مدعی ہے محبت, ثبوت سے محبت کہاں ہے؟ تو محبت کو اتباع سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر محبت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ہمارا اتباع کرو. صرف دعویٰ دیکھیے, شام والے کون تھے؟ شام والے تھے دشمن اہل بیت, دشمن علی, یہ جو ہم مبغض تھے. اور کوفے والے کون تھے؟ مدعی. کوفے والے کون تھے؟ مدعی. یہ محبت ہے کہ نہیں؟ خط کس نے لکھا تھا, شام والوں نے یا کوفے والوں نے؟ 12,000 خط آئے تھے, ایک تو نہیں, 12,000 خط. اور کسی خط کے اوپر 5-10 خط, کسی پر 4-10 خط, کسی پر 3-10 خط, کسی پر 1-10 خط. تقریباً مجموعی طور پر 40,000 افراد نے کوفے سے خط لکھا تھا, ایک تو نہیں لکھا تھا کہ مولا آئیے آئیے ہمارے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. 40,000 افراد کا خط لکھ دینا, ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو خط نہیں لکھتا نا. کتنے افراد تھے جو کوفے میں دعوائے محبت کر رہے تھے؟ اچھا اس کے بعد کربلا میں عمر صاحب کی فوج کہاں سے آئی تھی؟ شام سے تو نہیں آئے, چند افراد شام سے آئے تھے بس. ساری فوج, یہ کم سے کم 30,000 کا لشکر تو ہے نا, اس سے زیادہ کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے, یہ کم سے کم 30,000 کا لشکر کہاں سے آیا تھا؟ 30,000 کا لشکر انہی لوگوں سے بنا تھا جو دعوائے محبت کر رہے تھے. تو دعوائے محبت کافی نہیں ہے, جہاں دعوائے محبت ہے اگر اتباع نہیں ہے. محبت کا دعویٰ ہے مگر ان کا طرز زندگی اور ہے, ہمارا طرز زندگی اور ہے, ان کا لائف سٹائل اور ہے, ہمارا لائف سٹائل اور, دونوں میں کہیں میل نہیں کھاتا ہے. یقینی طور پر یہ محبت کا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ ہے, سچا دعویٰ نہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام آیا, آگے کہنے لگا مولا ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں آپ کو امام ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, شیعہ بہت زیادہ ہیں وہاں, لیکن ایک بات ہے, ان کا طرز زندگی آپ کے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتا. آپ جھوٹ نہیں بولتے, ہم لوگ آپ غیبت نہیں کرتے, ہمارے یہاں غیبت عام ہے, سوا اس کے بغیر کھانا کسی کا اثر نہیں ہوتا. آپ کسی کا حق نہیں مارتے, ماشاءاللہ. آپ کا طرز زندگی ہمارے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتا, مگر آپ کو امام ہم سب مانتے ہیں. امام قسم شریف آگے کہتے ہیں, واللہ ما انا بامامہم, خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں. انا امام من اطاعنی, میں ان لوگوں کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتے ہیں. میں ان کا امام ہوں جن کا طرز زندگی ہمارے طرز زندگی سے میل کھاتا ہے, ان کا لائف سٹائل ہمارے لائف سٹائل سے قریب ہوئے, میں ان کا امام ہوں. انا امام اطاعنی. تو ہمارا طرز زندگی, اگر ہم طیب طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل فراہم کر دیا ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب اور آئے امام کی خدمت میں, کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب دعوی تشیع بہت ہو رہا تھا, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں. بہت زمانے میں لوگ آیا کرتے تھے امام کے پاس, ایک اور نے کہا کہ مولا ہم اس علاقے کے رہنے والے, عندنا شیعہ کثیر, ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں, ہمارے ہاں شیعہ بہت ہیں. اچھا, سن کر کے خوشی ہوتی ہے نا, بتایا جائے کہ تھا ہم لوگ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنا, بڑی اچھی بات ہے, شیعہ وہاں بہت ہیں. مولا عندنا شیعہ کثیر, امام نے سوال کیا کہ کیفا عیادتو اغنیائہم لفقرائہم, شیعہ بہت ہیں, ذرا ان کا لائف سٹائل تو بتاؤ کیسا ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ غریب شیعوں کی عیادت کرنے جاتے ہیں. ظاہر سے بات ہے ہر سماج میں کچھ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, کچھ کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے, کچھ کے پاس کم ہے. اگر کچھ غریب شیعہ بیمار ہو جائے تو کیا یہ مالدار شیعہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جائیں. فی الحال میں اس کو نہیں چڑھنا چاہتا, کہیں اور چلی جائے گی. کیف عیادت و اغنیائہم, مالدار بیمار ہوگا تو مالدار تو چلے جاتے ہیں. تمام سوال وہاں کر رہے ہیں, جب کوئی غریب شیعہ بیمار ہوتا ہے تو مالدار شیعہ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں یا نہیں؟ کہنے کا ہاں قال قلیل, ہاں ہے تھوڑا بہت, کچھ کچھ لوگ آتے ہیں. پھر امام نے سوال بدلا, کیف مواسات و اغنیائہم لفقرائہم, یہ بتاؤ کہ مالدار شیعہ غریب شیعوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام کا مالی جہاد جو ہے اس کے چار اسٹیج ہے, چار مرحلے ہیں اسلام کے مالی جہاد کے. پہلا مرحلہ, پہلی کلاس کیا ہے؟ خمس زکات کا ادا کر دینا. خمس زکات کی ادائیگی یہ پہلا درجہ ہے مالی جہاد, جس سے ہم سب واقف ہیں. دوسرا درجہ مالی جہاد کا کیا ہے؟ دوسرا درجہ مالی جہاد کا ہے انفاق. انفاق کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا لفظ انفاق آیا ہے نا, یہ جو ہے یونفقون کی تعبیر بہت لوگوں کی. انفاق کیا چیز ہے؟ اتفاقاً یہ سوال پیغمبر سے بھی کر لیا گیا کہ انفاق کیا ہے. ماذا ینفقون یسألونک, پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں آ کر کے کہ ہم انفاق میں کیا دے دیں, خمس زکات کے علاوہ بھی کچھ دینا ہے ہمیں, یا خمس زکات ہی کا نام انفاق ہے؟ قرآن کی آیت آئی قل العفو, جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے, جو اضافہ ہے اپنی ضرورتوں سے اسے دے دیں. پہلے مرحلے میں کیا تھا؟ کھایا پیا, جو بچ گیا اس میں سے 20% دے دیا, 80% پھر بھی ہے نا, موجود ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلی کلاس میں, جب بچہ نیا اسکول گیا ہے, یہ ہوم ورک پہلی کلاس کا ہے. اب ہائی اسکول میں آ گئے ہیں نا, تو اس کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس کا ہوم ورک انفاق ہے. قل العف جو زیادہ ہے ایکسٹرا ہے وہ سب دے دیں. $100 ہم نے کمایا, $50 ہمارا خرچہ ہے, $50 بچ گیا, اس کا انتظار مت کریں. یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ رشیوں کا درجہ ہے, رشیوں کی پہچان. وہ کیا ہے تیسرا درجہ؟ یہ جو ہے مواسات ہے. مواسات کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہو جانا. ہمارے پاس آج کی کمائی کل $100 ہے اور ہمارا خرچہ بھی $100 کا ہے, ایکسٹرا کچھ نہیں ہے. نہ انفاق کی باری آئے گی, نہ ہوم کی باری آئے گی, ہے ہی نہیں کچھ. کمائی ہماری $100 ہے اور $100 ہمارا خرچہ بھی ہے. مواسات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی غریب بھائی موجود ہے, ایک روٹی ہمارے سامنے ہے, ہم بھی بھوکے, ایک برادر مومن بھی بھوکا اور ایک ہی روٹی میں ہمارا پیٹ بھرتا ہے, مواسات ہے, روٹی کو آدھی کر دو, آدھی اسے دے دو, آدھی تم کھا لو, اپنے کھانے میں اسے شریک کر لو, اس کی بھوک میں تم شریک ہو جاؤ. اس کے امام نے پوچھا کیف مواسات اغنیائہم لفقرائہم, یہ بتاؤ کہ تمہارے جو مالدار افراد ہیں وہ اپنے غریب شیعہ بھائیوں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور چوتھا مرحلہ بھی عرض کر دوں, اور میں چوتھے مرحلے پر اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ ہے ایثار کا ہے. چوتھا مرحلہ ایثار کا. ایثار کیا ہے؟ ایثار دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا. ایک روٹی ہمارے پاس ہے, ہم بھی بھوکے ہیں, ہمارا برادر مومن بھی بھوکا ہے, آدھا آدھا کر دینے کا نام کیا ہوا؟ مواسات. پوری روٹی اسے دے دیا, خود بھوکے رہ گئے. پوری روٹی اسے دے دیا, خود بھوکے رہ گئے. اس کا نام ہے ایثار. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں خود ضرورت ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں, مقدم کر دیتے ہیں. شان نزول اس آیت کی, کہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد یا رسول اللہ میں مسافر ہوں, بھوکا بھی ہوں, کھانا بھی نہیں کھایا ہے, مسافر ہوں میں. پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اصحاب سے خطاب کیا کون ہے جو اس سے کھانا کھلائے, کون ہے جو اس کا پیٹ بھرے. سارے اپنی یہاں موجود ہیں, سارے غنی ہیں, لیکن جواب کہیں سے نہیں. تو جواب ایک ہی نے دیا جو ہمیشہ کہتا تھا میں یا رسول اللہ. وہ چاہے میدان جنگ ہو, چاہے میدان یہ جو ہے سخاوت و تعاون ہو, مولا کھڑے ہو گئے انا یا رسول اللہ میں. تو یہ انا کہنے والا کون ہے؟ اس کے گھر میں یہ جو ہے اس کے گھر کے اندر فریزر میں کھانا بھرا نہیں ہے. یہ وہ کہنے والا ہے جس کے عام طور سے فقیہ ہوتے ہیں. انا یا رسول اللہ میں. مہمان کو لے کر کے گھر کی طرف چلے. کتنا اعتماد ہے اپنی شریک حیات فاطمہ پر, کتنا بھروسہ ہے فاطمہ. دونوں کا مزاج ایک ہی ہے نا, مزاج دونوں کا. دونوں کا مزاج کیا ہے؟ راہ خدا پر تیز قدموں سے چلنا. جس وقت مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم, شادی کا مقصد کیا ہے, شادی میں انتخاب کرنے کی شرائط کیا ہو سکتے ہیں, بہرحال اس میں نہیں جانا ہے. شادی کے دوسرے دن رسول خدا مولا کائنات کے گھر آئے اور آ کے پوچھتے ہیں یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, فاطمہ کو کیسا پایا. ہمارے یہاں جب پوچھا جاتا ہے کیسا پایا تو ہم صورت شکل بیان کرتے ہیں, گنڈھنگ بیان کر دیتے ہیں, بہت سے بہت یہ سب بیان کرتے ہیں نا. مولا نے کیا جواب دیا ہے؟ نعم العون على طاعت اللہ. اطاعت خدا کی راہ میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. سب کی مدد علی کرتے ہیں، علی کی مدد فاطمہ کرتے ہیں. نعم العون على طاعت اللہ. طاعت خدا کا سفر مشکل سفر ہے، آسان سفر نہیں ہے. اس سفر میں معاون چاہیے، مددگار چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شریک زندگی سے بہتر کون معاون ہو سکتا ہے. لہذا شادی کے لیے پہلا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو راہ خدا میں یہ جو ہے مدد دے سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو راہ خدا سے دور کریں گے. مہمان لے کر کے مولا گھر آ گئے، آ کر کے جب معصومہ سے کہتے ہیں فاطمہ مہمان لایا ہوں، گھر میں کیا کھانے کے لیے؟ نہ معصومہ نے ایک کاسا لا کر کے رکھ دیا، اس میں تھوڑا سا کھانا تھا، آج صرف یہی ہے گھر میں، اور نہ ابھی میں نے کھانا کھایا ہے نہ بچوں نے کھانا کھایا ہے، اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے. مولا نے کھانے کو دیکھا، اتنا کھانا ہے کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے. جناب معصومہ نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بچوں کو بھی سلا دوں گی، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے. مولا نے کھانے کو دیکھا کہ یہ ایک ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، اس میں اگر ہم بھی بیٹھ جائیں گے دونوں کھائیں گے تو وہ بھی جو ہے بھوکا رہ جائے گا، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے، مہمان بھوکا رہ جائے اچھی بات نہیں ہے. اب مولا کیا کریں؟ دیکھیے یہ وہ گھرانا ہے جو فقط جسم کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح کا پیٹ بھی بھرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جسمانی پیٹ تو بھر جائے، روحانی پیٹ بھوکا رہ جائے. اگر مولا کھانا لے جائے کہ اس کے سامنے رکھتے وہ کھاتا رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پیٹ تو بھر جائے گا، پھر شرمندگی اس کو ہوگی کہ ہماری وجہ سے ہمارا میزبان بھوکا رہ گیا، شرمندگی ہوگی نا اس کو. مولا اس کو شرمسار بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک بہانے سے چراغ بجھا دیا. جناب معصومہ کو چراغ دی، جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے تب تک چراغ جلانا نہیں. ہلکی ہلکی روشنی جو کچھ چاند وغیرہ کی ہو سکتی تھی وہ آ رہی ہے. دسترخوان مولا نے بچھا دیا، وہ کاسا جس میں کھانا تھا اس کے آگے رکھ دیا، اور ایک خالی کاسا اپنے ساتھ بچھا دیا. کہا بسم اللہ. مولا بھی کاسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ذہن کی طرف لے آتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا بھی کھانا کھا رہے ہیں. جب کھانا کھا چکا وہ، تب سرخان اٹھ گیا، معصومہ نے چراغ جلا کے دیا، ادھر چراغ جلا ادھر دروازے پر دقل بار ہو رہا ہے. مولا نے جا کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام دروازے پہ کھڑے ہیں. اے علی، آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آج گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ بندے ہیں، انہیں خود ضرورت ہے مگر دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں. مواساط مولا فرماتے ہیں کہ کیف مواساطہم، کیف مواساط اغنیائہم لفقرائہم. یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کے جو مالدار شیعہ ہیں وہ اپنے غریب شیعہ بھائیوں کے ساتھ مواصلات کرتے ہیں؟ اور بیچارہ کب تک جھوٹ بولتا؟ پہلا بھی جواب جو دیا تھا تھوڑا بہت ویسے ہی کہہ دیا تھا، تھا نہیں. کہتا ہے مولا انکا تذکر اخلاقا لیست ہی من عندک. آپ تو ایسی ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں، ایسے ایسے اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں پڑی. یہ سننے کے بعد امام نے کہا فکیف یزعم ہؤلاء انہم لنا شیعہ. تو انہوں نے کیسے گمان کر لیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ جو ہمارے شیعہ ہوں گے وہ ہمارے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کا طرز زندگی وہی ہوگا جو ہمارا طرز زندگی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل
محمد.
امام اور ماموم کا رشتہ فقط نعرے لگانے کا رشتہ نہیں ہے، امام اور ماموم کا رشتہ فقط نعرے لگانے کا رشتہ نہیں ہے، مجلسیں کر دینے کا فقط رشتہ نہیں ہے، قصیدے پڑھ دینے کا رشتہ نہیں ہے. قصیدہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، فضائل تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کرتے ہیں بیان، مگر اہل بیت کے فضائل ہندو نہیں بیان کرتے، عیسائی نہیں بیان کرتے، سنی نہیں بیان کرتے. کتنے آپ کو ملیں گے مرثیہ گو ہندو ہیں, پہلے بھی تھے, آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں, ماتمی انجمنیں ہیں ان کی, تازیے وہ اٹھاتے ہیں, اداداری وہ کرتے ہیں. دہلی میں جو تازیے اٹھتے ہیں 90% تازیے اہل سنت کے ہوتے ہیں, 10% تازیے جو ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں, 90% تازیے ان کے ہوتے ہیں. یعنی تمام یہ جو ہے وہابیت اور تکفیریوں کے اتنے سارے زور کے باوجود, متحر القادری کی تقریریں آپ لوگوں کو نہیں سنی ہے, مگر آ جائیے تشریف لائیے,
محمد وآل محمد صلوات,
اللہم صلی علی محمد وآل
محمد, امام زمان بلندر صلوات,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
کتنے ہیں اہل بیت کا قصیدہ پڑھ دینا, یہ شیعت کی علامت نہیں ہے, شیعت کی پہچان نہیں ہے, ان کے غم میں آنسو بہا دینا یہ شیعت کی علامت نہیں ہے, یہ تو انسانیت کی علامت ہے. اہل بیت کے قصیدہ پڑھنا یہ شرافت انسانی کی دلیل ہے, اس میں ایمان اور شیعت کا ثبوت اس میں نہیں ہے. ایک امام اور ماموم کا رابطہ کیا ہوتا ہے؟ امام ہم نے جو کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں, یعنی کیا مطلب؟ امام اور ماموم کا رابطہ جو ہے مولا علی نے اس خط میں بیان کیا ہے جو عثمان بن حنیف کو لکھا ہے. عثمان بن حنیف یہ جو ہے گورنر ہیں مولا کے, گورنر بن کر کے جب وہ گئے اپنے علاقے میں پہنچے تو علاقے کے بڑے لوگوں نے پارٹی دی, بزنس مین بڑے بڑے مالدار لوگ نے جب پہلی غربہ تو پارٹی دیتے نہیں ہیں, بڑے لوگوں نے پارٹی دی اور بڑوں کی پارٹی میں جو ہے بڑے ہی آئیں گے, بڑوں کی پارٹی میں چھوٹے تو آئیں گے نہیں. سارے دولت مندوں کو مالداروں کو دعوت دی گئی تھی اور غربا کو سے دور رکھا گیا تھا. یہ گئے خبر مولا کو مل گئی, خبر مولا کو مل گئی, جیسے ہی اطلاع ملی فوراً خط دکھا, عثمان بن حنیف ما ظننت انک تجیب دعوت قوم اغنیاءہم مدعو وفقراءہم مدفوع. عثمان بن حنیف مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس دعوت میں جاؤ گے جہاں مالداروں کو دعوت دی گئی تھی اور غریبوں کو محروم رکھا گیا, ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. دیکھیے اسلام میں دعوت کرنا اچھی چیز ہے, مستحب ہے, ثواب ہے اس میں, مگر کیسی دعوت؟ ایک دعوت وہ ہے جو بھائی سے اجر و ثواب ہے, اور ایک دعوت وہ ہے جو اسلام کی نگاہ میں جو ہے مقبوض ہے, نفرت انگیز ہے. وہ دعوت نفرت انگیز ہے جو طبقاتی بنیادوں پر انجام دی جائے, کہ مالدار آئیں گے غریب نہیں آئیں گے, وی آئی بیز آئیں گے غیر جو ہیں ان کو نہیں بلایا جائے گا. نہیں, اسلام نے جس دعوت کو یہ جو ہے مستحب قرار دیا ہے وہ دعوت ہے جہاں غریبوں کو بھی مالدار مالداروں کو بلائے. مالدار ہونا جرم نہیں ہے, اگر کوئی مالدار ہو گیا تو اس کو نہیں, اس کو بلائیں آپ, لیکن غریبوں کو دور نہ رکھیں. دعوت ولیمہ جو ہمارے ہاں یہ جو ہے مستحب ہے, اس میں شدت سے تاکید ہے کہ غریبوں کو نہ بھولیں. مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے, ایک صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, آئے مولا کے پاس کہ مولا آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, تشریف لائیے گا. مولا نے پوچھ لیا کون کون آ رہا ہے. اچھا ہم لوگ کو پوچھے کون کون آ رہا ہے تو کیا جواب میں دیتے؟ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں چاہے یہ جو ہے جھوٹی کیوں نہ ہو, ڈینگ مارنے کے لیے جتنے بڑے بڑے لوگ سارے وی آئی پی, اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا, اس نے سچی کہا تھا, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے, فلاں گورنر صاحب, فلاں کمشنر صاحب, فلاں بزنس مین, گرا دیے بڑے بڑے پنا. مولا نے سوال کیا اور یہ غریب غربا کہنے لگا کہ ان کی دعوت کل ہے, ان کی دعوت کل ہے. تمام نے کہا پھر ایسا ہے کہ میں کل آ جاؤں گا, کل جب غریبوں کی دعوت ہوگی نا اس میں میں آؤں گا. اب کل کچھ تھا ہی نہیں, تو ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ان کی دعوت کل ہے. اب پریشان ہو گیا, آخر میں کہنے مجبور ہوا کہ مولا کل کچھ ہے نہیں, جو کچھ ہے سو آج ہی ہے, اور ان کی دعوت کیوں نہیں کہتا, ہم نے جانتے ہی نہیں, ہمارا غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے, غریبوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے. ہم ان سے واقف ہی نہیں ہیں. مولا نے کہا تم دعوت کرو, ہم تو واقف ہیں, ہم انہیں لے کر کے آئیں گے, ہم انہیں لے کر کے آئیں گے. عثمان بن حنیفہ کو خط لکھتے ہیں, ما ظننت انک تجیب دعوت قوم اغنیاءہم مدعو وفقراءہم مدفوع. مجھے تم سے یہ امید ہے تم میرے گورنر ہو معاویہ کے نہیں, تم علی کے گورنر, تم نے علی کو اپنا امام مانا ہے, میرے گورنر ہو کر کے تم نے ان لوگوں کی دعوت کو قبول کیا ہے جہاں دولت مندوں کو بلایا گیا تھا مگر غریبوں کو وہاں سے دور رکھا گیا تھا, محروم رکھا گیا تھا. اس کے بعد امام فرماتے تم مجھے اپنا امام مانتے ہو نا, پتا ہے امام کسے کہتے ہیں؟ ہم سب بھی امام کہتے نا. الا وانا لكل ماموم امام يقتدي به ويستضيء بنور علمه. آگاہ ہو جاؤ, ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے, ذمہ داری ماموم کی کیا ہے؟ یقتدی بے, اس کے نقش قدم پر چلنا. ويستضيء بنور علمه, اور امام کے نور, علم کے نور سے وہ قصبے ضیاء کرتا ہے. اصول ان سے لے گا, قوانین ان سے لے گا, تعلیمات ان سے لے گا, اس کے بعد طرز زندگی اپنا ان کے طرز زندگی کے مطابق ڈالے گا. جیسی ان کی زندگی ویسی ہماری زندگی, البتہ ویسی تو نہیں بن سکتی ہے لیکن کچھ تو شباہت پائی جائے, کچھ تو جھلک آئے. علی تو نہیں بن سکتے, مولا نے فرمایا لا تقدرون على ذلك, تم علی نہیں بن سکتے ہو, کیونکہ علی نے پھر تعارف کرا نا تمہارا امام کون ہے. الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرے ومن طعمکم بقرصے. تمہارے امام نے تمہاری دنیا سے فقط دو بوسیدہ کپڑے لیے ہیں اور تمہارے کھانوں میں سے دو سوکھی روٹی. ہم یہ نہیں کہہ رہے تم بھی فقط دو بوسیدہ کپڑے پہنو. لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وصداد. علی تو نہیں بن سکتے ہو, علی بننے کی کوشش تو کرو, کوشش تو کرو, قدم تو بڑھاؤ, نکلو تو میدان میں جہاں تک پہنچ سکے, جہاں تک پہنچ سکے. تو اگر ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے, امام صرف نعروں کا نام نہیں ہے, امام صرف قصیدے پڑھ دینے کا نام نہیں ہے, امام صرف فضائل کو بیان کر دینے کا, فضائل کو سن کر کے خوش ہو جانے کا نام نہیں ہے. امام اگر بھائی دیکھیے نماز جماعت ہوتی ہے نا, اس کو امامی کہتے ہیں نا, اس نماز جو ہوتا ہے وہاں کیا کرتے ہیں, دو رکعت کا امام ہوتا ہے اس کی بھی اتباع کرتے ہیں, دو رکعت کا امام ہے اس کی بھی اتباع کرتے ہیں. وہ گیا رکوع میں, آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی رکوع میں, وہ سجدے میں. اگر آپ کا کوئی عمل, کوئی ایکشن اس سے پہلے ہو جائے یا تاخیر ہو جائے, آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی, جماعت باطل. امام رکوع میں چلا گیا, آپ ابھی یہ جو ہے تسبیحات ارباب پڑھ رہے ہیں. امام اٹھ گیا رکوع سے, سجدے میں چلا گیا, ابھی آپ کا جو ہے وہ تسبیحات ختم نہیں ہوئے, آپ کی جماعت گئی. دو رکعت کے امام کے لیے بھی اتباع ضروری. جو اور جو کل کا امام ہے وہاں پر کیا صرف نعروں پر اکتفا ہو جائے گا؟ وہاں صرف یہ جو ہے فضائل کے بیان پر اکتفا ہوگا؟ امام کو اللہ نے امام بنائے ہی اسی لیے ہے, اسے دیکھتے جاؤ اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد, امام بنائے ہی اسی لیے ہے. تو ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے یہ جو ہے رول ماڈل بنایا, ایک معصوم کردار جہاں کے اوپر خطا اور لفظش کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر ان کی محبت کو فرض قرار دیا تھا فقط اس لیے نہیں کہ آپ یہ زندہ باد کرتے رہے. اگر کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, اس لیے کہ جب محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے نا, ایک وہ ہے جس سے آپ کو نفرت ہے اور اس کی اطاعت کرنا ڈنڈے کے زور پر کر تو لیتے ہیں مگر دل مائل نہیں ہوتا ہے, لیکن جس سے محبت ہو جائے گی. عرض کیا کہ محبت سے اتباع کو الگ ہی نہیں کر سکتے, جس طرح سے نمک سے جو ہے نمکینیت کو الگ نہیں کر سکتے ہیں, شکر سے شیرینی کو الگ نہیں کر سکتے ہیں, اسی طرح سے محبت سے اتباع کو الگ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی مطلب کو ایک شعر کے ذیل میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تعفی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع. اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا گناہ کرتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. میری جان کی قسم، تو بڑا عجیب معاملہ ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی اللہ سے تو تم اللہ کی اطاعت کرتے. کیوں؟ ان المحب لمن يحب يطيع، قانون قدرت یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. تو اگر اللہ نے محبت کو فرض کیا تھا، اس لیے جو ہماری محبت کی بھوکے ہیں، اس محبت کا فائدہ انہیں نہیں ہے، اس محبت کا فائدہ ہمیں ہے. اور کردار ان کو ایسا دے کر کے بھیجا کہ خود بخود انسان کی جڑ میں جھک جائیں. ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم ان کی زندگی سے دور ہوں، ان کا طرز زندگی کچھ اور ہے، ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہے. یہ بدبختی کے سبب، اور اسے کیا کہا جا سکتا ہے. ہم جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا لائف اسٹائل کیا تھا، تو عرض کیا کچھ ان کے اختصاصات ہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. کچھ عصری تقاضے ہیں، وہ بھی وہ اصول جو ان کی زندگی پر حاکم، سب سے اہم اصول جس کی حیثیت سر کی ہے، ان اصولوں میں اہم سب سے بڑا چیز، سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کی زندگی کا محور اور مرکز خدا تھا. ہر عمل، زبان کھولتے تھے تو خدا کی، کام کرتے تھے تو خدا کی. ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بڑے صحابی ہیں، قبر حسین کا پہلا ظاہر، قبر حسین کا یعنی اہل بیت سے پہلے، اہل بیت سے پہلے پہلا ظاہر، چہلم انہی کی یادگار ہے، اربعین جابر ابن عبداللہ انصاری کی یادگار ہے، قبر حسین کا پہلا ظاہر جو اہل بیت بعد میں پہنچے ہیں، پہلا ظاہر قبر حسین. حدیث کسا کا راوی جابر ابن عبداللہ انصاری، وہی ہے نا، ان جابر ابن عبداللہ انصاری پڑھتے ہیں نا. اس نے پانچ اماموں کی زیارت کی ہے، رسول خدا نے ان کے ذریعے سے امام محمد باقر کو سلام کہلایا تھا، امین سلام پیغمبر ہیں جابر ابن عبداللہ. امام محمد باقر کو دیکھا ہے بچپنے میں، تو جا کر کے امام کے قدموں کو بوسا دیا. جابر تم بوڑھے، عمر تمہاری یہ عظیم صحابی، بچے کے قدموں کو بوسا دے رہے ہو. کہ احمق، اگر تجھے پتا ہوتا یہ کون ہے تو یہ بات نہ کہتا. جابر ابن عبداللہ انصاری بیمار ہو گئے ہیں، امام محمد باقر ان کی عیادت کے لیے ہے. عرض کیا نا، عیادت اسلام کا قانون ہے، تہذیب ہے، عیادت کے لیے گئے. جا کے پوچھا، جابر کیا حال ہے؟ ہم لوگ وہ پوچھتے ہیں دوسرے سے کیا حال ہے، تو ہمارے یہاں ایک ہی حال ہوتا ہے، وہ ہے مادی حال. ہم جب بھی کسی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تو ہم پوچھتے بھی وہی ہیں اور جواب بھی ہمیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہیں نا بس میں، کیا حال ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا، ہاں بھائی کل سر میں درد ہو رہا تھا، آپ ٹھیک ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، کاروبار جو ہے مندا جا رہا ہے، یا جو بھی بیان، جتنی بھی باتیں گے، اچھا یا برا جو بھی کہیں گے، وہ مادی ہی حالات بیان کریں. جب امام نے جابر سے پوچھا جابر کیا حال ہے، تو جابر سمجھ گئے کہ یہ مادی حال امام نہیں پوچھ رہے، یہ تو مانوی حال، روحان جو اصل چیز، جو اصل حال ہے، اس کا کیا کرنا ہے، تو ہے ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ جو ہمیں ہمیشہ کام آنے والا ہے. جابر کیسا حال ہے، یعنی ایمان کا عالم بتاؤ، تقوی کا عالم بتاؤ، طہارت نفس کا کیا حال ہے. جابر کہتے ہیں مولا بہترین حال میں، اس وقت تو ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں کہ مجھے زندگی سے زیادہ موت پیاری ہے، دولت سے زیادہ غربت پیاری ہے، عزت سے زیادہ ذلت پیاری ہے، بیماری سے زیادہ یہ جو ہے صحت سے زیادہ بیماری، بالکل الٹا ہم لوگوں کے، بالکل الٹا. اس جابر سے امام نے کہا، جابر یہ تمہارا درجہ ایمان ہے، لیکن ہم اہل بیت کا درجہ یہ نہیں ہے. ہم اہل بیت کی تو اپنی کوئی پسند ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اسے پسند ہے. اگر اسے ہمارے لیے زندگی پسند، ہمیں زندگی پسند. اگر اسے موت پسند، ہمیں موت پسند. ہماری تو اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں، ساری زندگی کا مرکز و محور اللہ. یہ بولتے ہیں تو اللہ کے لیے، عمل کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، جنگ کرتے ہیں اللہ کے لیے، سلو کرتے ہیں اللہ. سب کچھ ان کا اللہ کے لیے. اور اگر یہ جو ہے للہیت معراج دیکھنا ہے تو کربلا بھی للہیت کی معراج. کربلا حسین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکے، اکبر کو قربان کر چکے، اصغر کو قربان کر چکے، قاسم کو قربان کر چکے، اون محمد کو قربان کر چکے. اب خود حسین زخموں سے چور زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، شمر اپنی خباستوں کے ساتھ سینے پر سوار ہے، گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے. ایسے عالم میں للہیت حسین کو اگر دیکھنا ہے، امام حسین نے اپنے رخسار کو زمین کربلا پہ رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ رضن برضا و تسلیم الامرک و صبرن علی بلائک لا معبود سواک. افتخاری انا کل شیء اعطیته فی سبیلک. پالنے والے جس چیز سے تو راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، تیرے ہر حکم کے سامنے حسین سر جھکائے ہوئے ہے. صبرن علی بلائک، جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی سب کو میں ہنسی خوشی برداشت کر گیا. لا معبود سواک. اس کے بعد عجب جملہ کہتے پالنے والے، میرا فخر یہ ہے، مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، میں نے ہر چیز تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے ہر چیز تیری راہ میں قربان کر دی. اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنے جوان بیٹے کے سینے پر برچی کا لگنا برداشت کر لیا، برابر کے بھائی کے شانے کے قلم ہو جانا برداشت کر لیا. حق تو ہے اپنے 6 مہینے کے بچے کے پھول جیسے گلے پر ہرملا کے سینے سے شوبھا کو برداشت کر لیا. ان افتخاری ان کل شیء اعطیته فی سبیلک. الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا. خدایا میں اگر کربلا میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. پوری للہیت اگر دیکھنا ہے اسے بہتر انداز میں آپ کو نہ ملے گی. البتہ یہ صرف حسین پر منحصر نہیں ہے، وہ چاہے حسین ہوں، چاہے وہ زینب ہوں، چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں. علی اکبر کا بھی یہی مزاج ہے، سکینہ کا بھی یہی مزاج ہے. عزیزو جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ذرا سی مشکلیں اگر پڑ جاتی ہیں نا عبادت میں خلل آ جاتا ہے. لیکن کیا کہنا ہے جناب زینب کا. جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، جب شام غریبہ آئی ہے تو میری پھوپھی نے تو پہلے تو یتیم بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اکٹھا کیا، بیویوں کو جلتی ہوئی خاک پر جو ہے بٹھا دیا. اس کے بعد میری پھوپھی رات بھر عبادت خدا میں مست. امام سجاد فرماتے ہیں، انا عمتی زینب کانت تؤدی من الفرائض والنوافل. میری پھوپھی زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نہ کوئی واجب نماز چھوڑی، نہ کوئی مستحب نماز چھوڑی. اتنا فرق ضرور تھا. وفی بعض المنازل کانت تصلی من الجلوس. بعض مقامات پر زینب بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، لشدت الجوع والضعف، کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی زینب کہ زینب سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ساری مصیبتیں برداشت، ایک کلمہ کسی کی زبان پہ شکوا نہیں ہے، نہ زینب کی زبان پہ شکوا ہے اور نہ سکینہ کی زبان پہ شکوا ہے. کتنی مصیبتیں اس کنبے نے برداشت کی. ننھی سی بچی، 3 سال کی عمر ہے نا، سکینہ کے جو ہے مصیبتیں دو حصوں میں ہیں, ایک مصیبت تو یہ ہے شمر کے تماچے کھائے, ایک مصیبت یہ ہے کہ پانی نہیں ملا, پیاس سے تڑپتی رہی, برہنا اونٹ کے اوپر سکینہ کو سوار کر دیا گیا. یہ ساری مصیبتیں ایک طرف, لیکن ایک مصیبت جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت, وہ کیا ہے؟ بابا کی جدائی, حسین سے جدائی. سکینہ سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا کیونکہ ہمیشہ سکینہ بابا کے سینے میں سوتی تھی نا. راوی کہتا ہے, وہ راوی جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس کے اوپر حسین کا سر بلند تھا, کہتا ہے کہ دفعہ جب حلب کے قریب ہم لوگ پہنچ رہے تھے تو حلب کے قریب پہنچتے پہنچتے حملے کے خطرات ہو گئے تھے, لہذا ہم لوگ تیزی سے سفر کر رہے تھے, کئی کئی منزلیں ایک ساتھ طے کر رہے تھے. جب ہم اس جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے تو ہم لوگ بے حد تھک چکے تھے, اتنا تھک گئے تھے کہ معمول یہ تھا جب ہم کہیں پر قیام کرتے تھے تو پہلے نیزے سے سر حسین کو اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیا کرتے تھے. اتنا تھک گئے تھے کہ ہم نے نیزے سے سر حسین کو نہیں اتارا, دیوار سے لگا کر کے وہیں پر رکھ دیا اور تھکن کی وجہ سے میں سو گیا. کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں جہاں اہل بیت بیٹھے ہیں وہاں سے ایک 3 سال کی بچی, چھوٹی سی بچی وہاں سے اٹھی, نیزے کی طرف کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی پیچھے ہٹتی ہے. میں اگرچہ جاگ رہا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ بچی یہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں. عزیزو بچی ہمت کر کے آگے بڑھی, نیزے کے قریب آئی, نیزے سے اس نے باپ کے سر کو اتارا, آغوش میں لیا, رخسار کو رخسار بدل کے کہنے لگی, یا ابتا من الذی اخذب شیبک من دمائک, اے بابا ارے آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کر دیا, من الذی اعتمنی فی صغر سنی, ارے مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا, بابا کہاں چلے گئے تھے, ارے آپ کے جانے کے بعد خوبی زینب کی چادر چھن گئی, اے بابا آپ کے بعد ہمیں شمر نے تماشے
پر. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری مختصر کی عبادت کو قبول فرما, معبود سچے میں اہل بیت اطہار کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کی اطاعت کر سکیں, ان کے نقش قدم پر چل سکیں, ہمارا طرز زندگی ان کے طرز زندگی سے قریب. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بارے الہ سچے محل بیت اطہار کے جو صاحب روزگار ہیں انہیں توفیق عنایت فرما کہ اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کر سکے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرم عطا. بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, محبان اہل بیت, پیروان اہل بیت, عزاداران سید الشہداء, ان سب کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. بارے الہ مراجع عظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما, انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عنایت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره. خاص ایک سورہ فاتحہ کی بانی مجلس کے مضمونی اور آپ کے اپنے مضمون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.